أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. محترم حضرات، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں لوگوں کے گناہوں پر گرفت کرتے تو اس روئے زمین کے اوپر ایک جانور بھی زندہ نہ رہتا، جل جاتے. جس قدر گناہ کثرت سے کرتے ہیں لوگ، اور خصوصاً اس زمانے میں، اگر ان گناہوں پر سزا اور ان پر گرفت اس دنیا میں ہوتی تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار زندہ نہ رہتا. سب کے سب بھسم ہو جاتے لوگوں کے گناہوں کی آگ سے. روئے زمین پر سبزہ نہ رہتا، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا، اس لیے کہ گناہوں میں آگ ہوتی ہے. چونکہ ان میں آگ ہوتی ہے، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آگ آگ میں جاتی ہے. تو تمام گناہوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ہے اس کا خلاصہ مطلب. آگے فرمایا ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ نے چھوڑ رکھا ہے اور مہلت دے رکھی ہے ایک معین مدت تک، اور وہ معین مدت ہے یوم حساب. اس وقت تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے گناہوں پر سزا، اور گناہوں کا پورا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں آئے گا. اصل بدلہ اور اصل سزا وہاں ملے گی. چنانچہ جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، ان سب کو راستہ دکھایا جائے گا جہنم کی طرف. یعنی گناہ کرنے والوں کو، جنہوں نے توبہ نہ کی ہو اور اپنے گناہ معاف نہ کرائے ہو، ان کو راستہ دکھایا جائے گا یوم حساب میں جہنم کی طرف. جیسا کہ قرآن کریم نے کافروں کے سلسلے میں فرمایا کہ فہدوہم الی صراط الجحیم، کہ یہ لوگ جو کفر و شرک کر رہے ہیں یوم حساب میں ان سے کہا جائے گا احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، کہ جمع کیا جائے گا یوم حساب میں. کس کس کو جمع کیا جائے گا؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور ان کی جو اور اس جیسی جماعتیں ہیں ان کو. وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے. یوم حساب میں، یوم قیامت میں سب کو جمع کیا جائے گا. اب حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو کہ فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو جہنم کی طرف راستہ دکھاؤ. وہاں لے کر جاؤ گے. اس لیے یہ کفر و شرک بھی کبیرہ گناہ ہے اور سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرے گناہ جو اس سے کم درجے کے ہیں وہ ہم اور آپ کرتے ہیں. ان سب کو راستہ دکھایا جائے گا, اگر اللہ نے معاف نہ فرمائے ہوں جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا, ادھر لے جاؤ. گناہ آگ ہے, گناہوں میں حرارت ہے, تپش ہے, گناہوں کے اندر خاص قسم کی سوزش ہے. یہ سوزش اور یہ تپش مومن کی روح محسوس کرتی ہے, کافر کی روح تو مردہ ہے, وہ تو اسے محسوس کرتی نہیں. مومن کی روح زندہ ہے, اگرچہ زندگی اس کی کمزور ہے لیکن یہ روح محسوس کرتی ہے گناہ کی تپش کو اور سوزش کو. یہی وجہ ہے کہ جب کسی مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے روح بے چین ہو جاتی ہے. اگر وہ معاف کرا لے تو ٹھیک ہے, توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, اس میں سکون آ جاتا ہے, ورنہ پھر اس کی بھی حالت بدلنے لگتی, اس کا بھی مزاج تبدیل ہونے لگتا ہے. تو گناہوں کے اندر حرارت ہے, تپش ہے, سوزش ہے, گرمی ہے, جس کا احساس مومن کی روح کرتی ہے. اور جتنی قوت ہوگی, قوی حیات ہوگی روح کے اندر, جتنی زیادہ اس کے اندر طاقت ہوگی اتنا ہی وہ احساس کرے گی گناہوں کا. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ منافق یعنی جو گناہوں میں گھرا ہوا ہے اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی, بس ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مکھی آ کر ناک پر بیٹھ گئی, اس نے اڑا دیا, بس اتنی پرواہ اسے ہوتی ہے. کیونکہ وہ تو گناہوں میں گھرا ہوا ہے. اور مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ایک پہاڑ لٹکا ہوا ہے, معلق ہے اور گرنے والا ہے. جب تک وہ اس کو معاف نہیں کرا لیتا چین نہیں پڑتا. یہ حالتیں ہم پر بھی پیش آتی ہیں, آپ پر بھی پیش آتی ہیں. وہ بھی آپ حضرات کی نظر میں ہے کہ جو گناہ آلود زندگی گزار رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں انہیں گناہ کی. چلو ایک نہ صحیح, دو ہو گئے, دس ہو گئے, سو ہو گئے, ہزار ہو گئے, کوئی پرواہ نہیں. لیکن جس کو اللہ نے طاقت ایمان عطا فرمائی ہے اور روح ایمانی کے اندر قوت عطا فرمائی ہے, وہ بے چین ہو جاتا ہے اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے. اور اس وقت تک اسے چین نہیں پڑتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو گناہوں کے اندر ہے سوزش, گرمی, تپش, حرارت. اور نیکیوں کے اندر اور اللہ کی عبادت کے اندر برودت, ٹھنڈک, سکون, اطمینان. اور زخمی دل کا مرہم, ہے یہ میں خود نہیں کہہ رہا، حدیث شریف سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آئی، اس سے یہ بات معلوم ہوتی. فرمایا کہ اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، کہ اللہ میرے گناہوں کو دھو دیجئے. کس چیز سے دھو دیجئے؟ بماء الثلج، برف کے پانی سے، والبرد اور اولے کے پانی سے. اولے کا پانی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، برف کا پانی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ جو اسی میں سے ٹپکا ہو. آپ دعا فرما رہے ہیں کہ میرے گناہوں کو دھو دیجئے اس پانی سے جو ٹھنڈا ہے، اس لیے کہ یہ آپ تعلیم فرما رہے ہیں امت کو کہ یہ دعا کیا کرو. آپ تو اللہ، آپ کو تو اللہ نے محفوظ رکھا تھا ہر چھوٹے بڑے گناہ سے. یہ اسی طرف اشارہ فرمایا کہ گناہ جب سرزد ہوتا ہے تو حرارت آتی ہے، گرمی آتی ہے. اس گرمی کا علاج یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹھنڈا پانی، زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا برف کا پانی ڈالا جائے. چنانچہ جب کسی کو بخار تیز ہوتا ہے، اور آج کل تو یہ بہت چل رہا ہے، اور حد سے وہ نکلنے لگتا ہے، کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات اور طبیب حضرات؟ آپ جانتے ہیں طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ جتنی حرارت بخار کی بڑھتی جاتی ہے اس کو برف سے دباتے رہتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی پٹیوں سے اور برف کے اوپر برف رکھ کر، اس کی تھیلی میں برف رکھ کر اس سے اس حرارت کو دور کرتے ہیں، دباتے ہیں. اسی طریقے سے حرارت ہے گناہوں میں جو ہمیں اس دنیا میں محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی. گناہگار کے بدن پر ہاتھ رکھیں گے تو ٹھنڈا ہوگا، کوئی بدن کے اندر حرارت اور گرمی نہیں، بس وہ جو ہونا چاہیے ایک انسان کے اندر وہ ہوگی. اور کسی نیکی کرنے والے کے ہاتھ بدن پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ بھی ٹھنڈا ہو، اس کی برودت اور اس کی خون کی، نیکیوں کی خون کی، وہ اس کے بدن سے محسوس نہیں ہوگی. اس کا تعلق تو حضرت روح سے ہے، ایمانی روح سے وہ محسوس کرتی. تو اس حدیث شریف نے بتا دیا کہ گناہوں کے اندر حرارت ہے، تپش ہے، جس کا علاج آپ نے یہ فرمایا کہ دعا کی اللہ تعالیٰ کہ ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے. اولے کا پانی بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، جیسا کہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں. اسی طریقے سے برف کا پانی بھی عام طور پر صاف شفاف ہوتا ہے. جہاں برف گرتی ہے اور پہاڑوں پر جمی رہتی ہے، وہاں پر دیکھیے جا کر کہ کس قدر شفاف پانی ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اس میں کوئی حرارت والی چیز رہ نہیں سکتی، اس کی حرارت ختم ہو جائے گی. اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ خون کی ہوتی ہے اور برودت ہوتی ہے نیکیوں، جس کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں. تو چونکہ گناہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حرارت ہے، اس لیے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم کی حرارت ہے. دوزخ کی آگ ہے, اور یہ آگ اور ان کی حرارت ظاہر ہوگی آخرت میں. دنیا میں تو پس پردہ چھپی ہوئی, وہاں ظاہر ہوگی. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ, اور نہ صرف یہ کہ وقفوہم انہم مسئولون, اور ذرا انہیں کھڑا کرو ہمارے سامنے, ہم ان سے سوال کریں گے. یہ لمبا قصہ سورہ صافات کے اندر. میرا تو مقصود اتنا ہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب آیت کا جو میں نے شروع میں پڑھی تھی مطلب بھی واضح ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سزا دینے لگے اور بدلہ اور دینے لگے انسانوں کو ان کے گناہوں کا پورا پورا بدلہ, تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب کے سب آگ بنے ہوئے ہوں گے, آگ بن جائیں گے. اور جس قدر گناہوں کی کثرت ہے اس دنیا میں وہ آپ جانتے ہیں, لہذا پوری روئے زمین میں آگ لگ جائے گی, اور یہ آگ ایسی ہوگی کہ جو کسی جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑے گی. یہ آگ ایسی ہوگی کہ کہیں بھی سبزہ اور نباتات کو یہ باقی نہیں رکھے گی, سب کو جلا کر بھسم کر دے گی. اسی لیے فرما دیا کہ یہ ہمارا فضل و کرم ہے کہ دنیا میں ہم اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرتے, یعنی سزا نہیں دیتے. اس کی سزا تو ہم نے آخرت کے لیے اٹھا رکھی, کیونکہ اگر گناہوں پر سزا ملنے لگے اس دنیا میں تو پھر کوئی بھی یہاں پر زندہ نہ رہے, اور اس دنیا کے پیدا کرنے کا جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حاصل نہ ہو. ہاں البتہ ایک بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ گناہوں کی یا نیکیوں کا پورا پورا بدلہ یہ تو ملے گا آخرت میں, لیکن اس دنیا میں ان کی کچھ اثرات بندے کو حاصل ہو جاتے ہیں. وہ بدلہ نہیں ہے, وہ ان کی تاثیر ہے. بدلہ اور چیز ہے, جزا و سزا اور چیز ہے, اور تاثیر اور چیز ہے. اللہ تعالی نے ہر چیز کے اندر اس دنیا میں تاثیر رکھی ہے, خاصیت رکھی ہے. مٹی سے لے کر سونے تک اور ہیرے تک اس میں خاصیت موجود ہے, تاثیر موجود ہے. جس کو اطباء بھی جانتے ہیں, اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو علم الادویہ کے ماہر ہیں, جو علم نباتات کے ماہر ہیں, وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالی نے خاص تاثیر رکھی. اسی طریقے سے انسان کے گناہوں میں ایک تاثیر ہے, اور اس کی نیکیوں میں بھی ایک تاثیر ہے. جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے, تاثیر سامنے آ جاتی. یہ جزا اور سزا نہیں, یہ بدلہ نہیں, یہ اس کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے. گناہوں کی تاثیر ہے نحوست, نافرمانیوں کی تاثیر ہے بے سکونی اور بے چینی. اللہ تعالی کی نافرمانیوں کے اندر تاثیر یہ ہے کہ آدمی پریشان اور منتشر ذہن رکھے گا, اسے سکون حاصل نہیں, یہ تاثیر ہے اسے. لہذا گناہگار اسی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, اگرچہ وہ اپنے ظاہری اعتبار سے بڑے ٹھاٹ واٹ کے ساتھ رہیں اور ظاہر کریں کہ ہم بڑے سکون والی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا اندر سے باطن ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، ان کو سکون والی زندگی نہیں ملی. گناہ کیا، سکون رخصت ہوا اور نحوست آئی، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، ایک ڈھیر لگ گیا گناہوں کا. اسی طریقے سے ان کے ساتھ بے چینی اور بے سکونی کا معاملہ ہوا. یہ ہے تاثیر گناہوں کی. نیکی کرنے کی تاثیر کیا ہے؟ جو اس دنیا میں حاصل ہوگی ہر بندے نیک کو، وہ ہے برکت، سکون، اطمینان، اور قلب کے اندر خاص قسم کا لطف، وہ اس کی تاثیر. نیکی کرنے والا اس دنیا میں اس تاثیر کو حاصل کر رہا ہے، اس کی سزا، اس کی جزا نہیں مل رہی، جزا آخرت میں. گناہ کرنے والا ان گناہوں کی تاثیر میں پھنسا ہوا ہے، یہ سزا نہیں، سزا آخرت میں. ہم سب کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، جب دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، یا نماز پڑھنے لگے، اس کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں، ایک خاص قسم کا سکون دل کے اندر آتا ہے، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب مومن زیادہ بے چین ہوتا ہے تو بھاگا ہوا مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ کر اسے سکون مل جاتا ہے، پھر وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، درود شریف میں مشغول ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سکون اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اس نیکی کی جزا نہیں ہے، بلکہ اس نے نیک عمل کیا، اس کو وہ تاثیر مل گئی. اسی طریقے سے آدمی اگر گناہ کے اندر چلے، اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے، تو اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اگرچہ ظاہر میں تو بڑا اپنے آپ کو بہت ہی بڑا لاٹ صاحب سمجھتا ہے گناہگار، لیکن اندر سے اگر وہ مومن ہے ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، اس کو چین نہیں ملتا. آپ نے سنا ہوگا، میں نے تو سنا ہے، جو قاتل ہوتے ہیں، یعنی کسی کو عمدن اور قصدن قتل کر دینے والے ناحق، وہ برداشت نہیں کر سکتے اس کو، ایک مہینے میں، دو مہینے میں، چھ مہینے میں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، جب ان کو چین پڑتا ہے، ورنہ بے چین رہتے ہیں. یہ بعض قاتلوں سے سنا ہے میں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بے چین تھے جب تک ہمارا یہ جرم چھپا ہوا تھا، جب ہم نے اس کو ظاہر کر دیا تو چین پڑ گئی. یہ کیا ہے بے چینی؟ یہ تاثیر ہے اس ناحق قتل کرنے کی. آج ہمارے کتنے بھائی ناحق مقتول ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. ان قاتلوں سے ذرا پوچھ لیجئے اور ان کے دلوں کو ٹٹول لیجئے، تو انہیں سکون حاصل ہے یا حاصل نہیں؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مومن کو اور خصوصاً ہمارے بچوں کو. دو سال پہلے مجھے بتایا ایک صاحب نے، ڈیڑھ سال پہلے یعنی ایک رمضان سے یہ گزرا, اس سے پہلا جو رمضان تھا اس رمضان کا واقعہ مجھے سنایا میرے شاگرد نے, جنہوں نے سنایا. مسجد کے اندر امام ہے, انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں ایک لڑکا آیا اور معتکف ہو گیا. اس کا تعلق دہشت گردوں سے تھا, اعتکاف کر رہا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ سکون کی تلاش میں آیا تھا اعتکاف کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ مجھے موقع مل گیا, میں نے اسے سمجھانا شروع کیا بھائی دہشت گردی چھوڑ دو, قرآن سے حدیث سے. فرماتے ہیں وہ کہ میری بات یہ سن کر رونے لگا. نوجوان لڑکا 18-19 سال, کیونکہ ہمارے بیٹوں کو ہماری اولاد کو اسی طرح بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے. رونے لگا, چیخ چیخ کر رویا رات کے وقت. میں نے اسے تسلی دی, کہنے لگا مولوی صاحب میرے لیے توبہ بھی ہے, نہیں میں نے 35 قتل کیے ہیں ناحق اور میں سکون حاصل کرنے ہی آیا ہوں. 35 قتل ناحق, کس نے؟ ہمارے جگر گوشے نے, ہمارے بیٹے نے, دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ کر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اور ہمارے بچوں کو. یہ کیا چیز تھی حضرت جس سے وہ پریشان ہوا اور کس چیز کی تلاش میں وہ آیا؟ ایمان تھا اس کے اندر, اس جرم سے وہ پریشان ہو گیا, بے چین ہو گیا. رمضان کا زمانہ تھا, اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ سکون تمہیں ملے گا مسجد میں اور اعتکاف میں. چنانچہ آگے انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی تم اس دہشت گرد جماعت سے تعلق منقطع کر لو. اس نے کہا میرے لیے ناممکن ہے, جس دن میں نے منقطع کیا مجھے گولی سے اڑا دیں گے. اللہ محفوظ رکھے حضرت, یہ حال ہے ہمارے بچوں کا جو بنا دیا گیا ہے. ہمارے بچے درندے تو پیدا نہیں ہوئے تھے, ہمارے بچے جانور تو پیدا نہیں ہوئے تھے, ہمارے بچے تو نہایت صالح اور نہایت صحیح طریقے سے پیدا ہوئے تھے, با اخلاق تھے, لیکن غلط صحبتوں نے اور ہماری بے فکری نے ان کو اس راہ پر لگا دیا. کہاں تک روؤں حضرت اور کہاں تک آپ کے سامنے عرض کروں؟ میں تو صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اس نے گناہ کیا, بے چین ہو گیا, سکون کی تلاش میں آیا تو نیکی کے اندر آیا, مسجد میں آیا اور آ کر اس نے وہاں پر اعتکاف کیا اس خیال سے کہ شاید میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. توبہ بھی کی, رو رہا تھا, بری طرح رو رہا تھا, چیخ چیخ کر رو رہا تھا. تو یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر سزائیں دینے لگیں گناہوں پر تو دنیا میں کوئی جاندار باقی نہ رہے, سب کے سب بھسم ہو جائیں گناہوں کی آگ میں. اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے گناہگار کو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار صرف ہم ہیں, دوسروں کو اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ان دشمنوں نے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنتیں برسایا اور تباہ کر دے, یعنی یہی جو یورپ والے ہیں یہودی اور عیسائی وغیرہ, انہوں نے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں, ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ تصور ڈال دیا ہے کہ ہر شخص اپنے گناہ اور اپنی نیکی کا ذمہ دار ہے, دوسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اس تصور سے پھر گناہوں کی طرف انہوں نے گھیر لیا اور پھانس لیا. حالانکہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ گناہوں کی نحوست دوسرے کو بھی پہنچتی ہے. یہ نحوست گناہوں کی قریب میں بھی پہنچتی ہے, بعد میں دور تک پہنچتی ہے, اولاد میں پہنچتی ہے, بھائیوں میں پہنچتی ہے, خاندان میں آتی ہے. اور اگر زیادہ ہو جائے تو پوری قوم میں آتی ہے. یہ نہ سمجھنا چاہیے گناہگار صرف اپنا ہی ذمہ دار ہے اور دوسرے کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچ رہی, دوسرے بھی اس کی زد میں یعنی اس کی نحوست میں آ جاتے ہیں. جو جتنا قریب ہوگا اس کے وہ اس کی نحوست میں آ جائے گا. پورا محلہ اگر یہ کام کرے گا وہ اس کی نحوست میں مبتلا ہو جائے گا. پوری قوم اور پورا ملک اگر یہ کام کرے گا تو پھر وہ اس کی نحوست میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے, آنکھیں کھول کر اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اندھے پن سے انہیں چھوڑ دیا کہ جہاں چاہے جائیں اور جو چاہے تو کریں. وہ تو بیچارے ناتجربے کار ہیں, ہمارے بچے اور جوشیلے ہیں, جوان ہیں, جوش ہے ان کے اندر اور کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے, ان کے اوپر لگام رہنا چاہیے ماں باپ کی. ماں باپ ان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھائے, نہیں دکھائیں گے اور غلط راستے پہ ڈال دیں گے یا وہ خود پڑ جائیں گے, ماں باپ کی گردن ناپ دی جائے گی. آخر ایسی گردن ناپی جائے چھڑانا مشکل ہو جائے گا. جیسا کہ میں اپنے بیانوں میں یہاں پر کہتا بھی رہا ہوں, ماں باپ بری و ذمہ نہیں اللہ کے ہیں, ماں باپ ذمہ دار ہیں, ان سے باسپرس ہوگی. اگر غلط راستے پر وہ پڑ گئے, باسپرس ماں باپ سے ہوگی, ان سے تو ہوگی ماں باپ سے ہوگی کہ تم نے کیوں ایسا کیا, کیوں ان کو چھوڑا. اس لیے میرا مقصود تو یہ تھا کہ دیکھیے گناہوں کی نحوست ایسی ہے, اپنے گھروں کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی فکر کرنا چاہیے اور اپنے گھروں میں سکون پیدا کرنے والی چیزوں اختیار کرنا چاہیے. نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, گھر کے اندر تلاوت کریں, اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں, دین کی کتابوں میں مشغول رہیں, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم گھر کے اندر دیتے رہیں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے سکون ملے گا. اور سب سے زیادہ بدسکونی کی چیز ہے وہی ٹی وی کی بیماری, جس نے تباہ کر دیا ہے پوری امت کو, جس نے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے اس امت کو. خدا کے لیے اس سے آپ بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں, ورنہ آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قوم اپنے اس تشخص ایمانی کے ساتھ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی. آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم اندھے بن چکے ہیں, اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھول دیں, غفلتوں کو اللہ تعالی دور فرما دیں اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو, ہمارے اہل و عیال کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے راستوں سے محفوظ رکھے, دنیا اور آخرت میں تباہی اور ہلاکت کے راستوں سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.